الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وعزني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة يونس مكي سورة هي اور اس کے مضامین آپ نے محسوس کیا ہوگا پہلے تین رکوعوں میں توحید کا اس بات اللہ تعالیٰ کی مختلف شانوں کا بیان، اسی طریقے سے آخرت کا ذکر اور ایمان پر رسالت کے حوالے سے بھی خاص طور پر اس رکوع میں بات آئے گی جو اب ہم پڑھنے چلے ہیں. قرآن مجید کا تذکرہ اور اس کا جو چیلنجنگ انداز ہے کہ کوئی اگر اس کے بارے میں شک ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا، آپ کی رسالت کا سب سے بڑا ثبوت خود یہ قرآن. تو توحید، معاد اور رسالت، اصل میں یہ تین موضوعات ہیں. رسالت کے ضمن میں پچھلی قوموں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے جن کو اس دنیا میں عذاب ہلاکت سے دوچار کیا گیا، رسولوں کی اقوام، جیسے سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا. اسی طرح اگلی سورت سورہ ہود میں بڑی تفصیل سے پھر انہی رسولوں کی اقوام کا تذکرہ آئے گا کہ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف. اب ہم شروع کرتے ہیں اس کا مطالعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من يرزقكم من السماء والأرض. اے نبی، ان سے کہیے کہ کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے. ام من يملك السمع والأبصار. یا کون ہے کہ جو صاحب اختیار ہے سماعت کا اور بصارت کا. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. اور کون ہے کہ جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. اور کون ہے جو سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے. کس کے ہاتھ میں یہ تمام اختیارات ہیں، کون انہیں کنٹرول کرتا ہے، کون ان کا مالک ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. تو یہ کہہ اٹھیں گے، بے اختیار بول اٹھیں گے کہ اللہ ہی ہے کہ جو اس سب کا مالک ہے اور سارا اختیار رکھنے والا ہے. فَقُلْنَا فَلَا تَتَّقُونَ. تو کہیے کہ کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو، اللہ کی ناراضگی کا تمہیں کوئی خوف نہیں ہے. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ. بس یہی ہے اللہ تمہارا رب حقیقی. تم کچھ اوروں کو اللہ کا اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو، کسی اوروں سے حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے درخواست کرتے ہو، اپنا ماتھا ٹیکتے ہو. حقیقی رب یہ ہے جو کل اختیار کا مالک ہے، جس کے کنٹرول میں ہے پورا یہ کون و مکان. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ عِنْدَ الضَّلَالِ. تو حق کے بعد تو بس پھر صرف گمراہی ہے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. تو کہاں سے پلٹتے ہو، کہاں سے تمہاری عقل الٹ جاتی ہے. یہ سب کچھ ماننے کے بعد کہ اللہ ہی کر رہا ہے، اس کے بعد شرک میں ملوث ہونے کا پھر کیا جواز رہ گیا. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا. اسی طرح ثابت ہو چکی ہے تیرے رب کی بات ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نافرمانی اختیار کی ہے. أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان لانے والے نہیں. قل هل من شركائكم من يبدا الخلق. ان سے پوچھئے کہ کون ہے تمہارے شریکوں میں جو پہلی بار پیدا کرتا ہے ثم یعیدہ اور پھر دوبارہ بھی اعادہ کرے گا. کوئی ہے ایسا کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا ہو اور دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہو؟ ظاہر بات ہے کہ جن بتوں کو وہ پوچھتے تھے ان کے بارے میں اتنے احمق تو نہیں تھے کہ وہ سمجھے کہ کائنات کو ان بتوں نے پیدا کیا, بت تو اپنے ہاتھ سے تراشے. یا اگر ان بتوں کے پیچھے ان کا ذہن یہ تھا, فلسفہ یہ تھا کہ یہ فرشتوں کے ہم نے بت تراشے ہیں, وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, تو فرشتوں کے بارے میں بھی ان کا یہ گمان تو نہیں تھا کہ کائنات کو انہوں نے پیدا کیا اور ہمیں انہوں نے پیدا کیا. مالک حقیقی تو ایک اسی اللہ کو مانتے تھے. سارا جھگڑا اس میں تھا کہ پھر اختیار ان کو بھی ہے, بہت کچھ ان کے ہاتھ میں بھی ہے, ان کو خوش کریں گے تو اللہ راضی ہوگا, ان کے ذریعے سے بات بنوائی جائے گی, لہذا قربانی ان کے لیے دو, نظر نیاز ان کے لیے پیش کرو, حلوے مانڈے ان کو لیے چڑھاؤ. مشکل کشا انہیں سمجھتے تھے, حاجت روا ان کو سمجھتے تھے. یہ ہے اصل میں شرک, کہ ایک اللہ کو ماننے کے باوجود اور یہ ماننے کے باوجود کہ مالک وہ ہے, رب وہ ہے, خالق وہ ہے, اللہ کل شاہین قدیر وہ ہے, پھر یہ جو بیچ میں آ کے اڑنگا لگتا ہے کہ اختیار اوروں کے پاس بھی ہے, ان کو خوش کرنا ضروری ہے, وہ جو ہے مشکل کچھ حاجت روا ہے, یہاں پر عقل اوندھی ہوتی ہے انسان کی, اور یہ ہے وہ شرک جس میں وہ اس ٹریپ میں آتا ہے. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ, پوچھئے کہ کوئی تمہارے شریکوں میں سے ہے جو پہلے پیدا کرے اور بعد میں دوبارہ بھی وہی زندہ کرے؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ, کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے پہلے بھی پیدا فرمانے والا اور بعد میں بھی اعادہ فرمانے والا. فانا تفکون, تو کہاں سے تمہاری مت مانی جاتی ہے؟ قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق, پوچھئے کہ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ہدایت دیتا ہو حق بات کی, جو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہو؟ قل اللہ یهدی للحق, کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت فرماتا ہے حق بات کی, صحیح راستے کی. افمن یهدی الی الحق, تو کیا وہ شخص یا وہ ذات یا وہ اللہ کے جو حق کی رہنمائی کرتا ہے, احق ان یتبع, زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے, اس کی بات مانی جائے, اس کے آگے سر جھکایا جائے؟ امن لا یهدی الا یهدا, یا وہ کہ جو خود ہدایت نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ ان کو رستہ نہ بتایا جائے. جن کو تم اللہ کا شریک مان رہے ہو وہ تو خود اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں, فرشتے ہوں یا اگر کسی نے انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا ہے, وہ خود تو ہدایت نہیں دے سکتے, وہ تو اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں. تو پھر جو اصل میں ہدایت دینے والا ہے وہی اسی لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, اس کی آگے سر جھکایا جائے. فما لکم کیف تحکمون, تو تمہیں کیا ہوا کہ کیسی فیصلے کرتے ہو, کیا انصاف ہے تمہارا, مانتے کچھ ہو اور اس کے بعد جو ہے عقیدہ کچھ اور ہے. وما یتبع اکثرہم الا ظنا, اور ان میں سے اکثر محض ظن اور گمان کے پیچھے چل رہے ہیں, کوئی ٹھوس علم نہیں ہے ان کے پاس. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, اور گمان جو ہے وہ حق کے معاملے میں کچھ کام نہیں دیتا. گمان سے آدمی جو ہے وہ کہیں صحیح نتیجے تک نہیں پہنچتا. حق بات کے لیے ٹھوس علم ہونا چاہیے, کوئی دلیل, کوئی سند, کوئی بنیاد ہونی چاہیے. ان اللہ عظیم بما يفعلون, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے. وما كان هذا القرآن المفترى من دون الله, اور یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ کوئی اس کو اپنے پاس سے گھڑ لے اللہ کے سوا. دیکھیے یہ پھر چیلنج آ رہا ہے, اور وہ دور وہ ہے کہ انہیں اپنے قادر الکلام ہونے پہ فخر ہے عربوں کو, کہ ہمارے اندر ہیں خطباء ہیں, شعراء ہیں, قادر الکلام لوگ ہیں, فصاحت ہے, بلاغت ہے, زبان جو ہے وہ تو ہمیں آتی ہے. میں قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنے پاس سے گھڑ لیں, یہ تو اللہ ہی کا کلام ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدی, بلکہ یہ تصدیق ہے اس سے اگلے کلام جو ہے سابقہ کتابیں ان کی. و تفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین, اور یہ تفصیل ہے کتاب کی, جو بھی اللہ کے احکامات ہیں حلال حرام اس سب کی تفصیل ہے اس میں. لا ریب فیہ من رب العالمین, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب رب العالمین کی جانب سے آئی. ہم یقولون افتراہ, تو کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو خود گھڑ لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ کوئی خود ساختہ کلام ہے اپنے پاس سے گھڑ لیا؟ قل فاتو بصورت مثلی, سیدھا سا حل ہے اس معاملے کا. اگر یہ اشکال ہے تو کہیے کہ تم بھی ایک ایسی ہی صورت بنا کر لے آؤ. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جس کو بھی بلا سکتے ہو بلا دو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ایک صورت یا تین آیات، تین ورسز وہ جو ہیں قرآن مجید کے مقابلے پہ نہیں لا سکتے تھے، لیکن نہیں لا سکتے. یہ اس دور میں کچھ لوگوں نے انٹرنیٹ وغیرہ پہ آ رہا ہے کچھ من گھڑت کلام، لیکن جو عرب ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. ہم تو شاید اس سے جو ہے عام ہمارے جیسا آدمی جو ہے دھوکہ کھا جائے کہ ہاں یہ بھی قرآن بھی عربی ہے، وہ بھی عربی ہے، اسی طرح میں کچھ گھڑنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی نسبت ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیا گھڑیں گے جو وہ اس وقت، آج بھی عربی زبان میں جو ٹاپ کا ادب ہے وہ اسی دور کا کلام جاہلی شمار ہوتا ہے. 1400 سال گزرنے کے باوجود کلاسیکل عربی جو ہے وہ ہے اس دور کی. تو جو اس کے ایمان سے اس کلاسیکل عربی کے، وہ اس کے مقابلے میں تین آیات نہیں لا سکے. تو یہ تو خامخا کا ڈرامہ ہے جو آج کل کیا جا رہا ہے. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور بلاؤ جس کو بھی بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. وَلْكَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے اس چیز کو جس کو وہ اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکے، اس کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکے ہیں، اس کا ادراک نہیں کر سکے ہیں. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی تک اس کی اصل حقیقت ان پر نہیں کھلی. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلاتے رہے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو دیکھو پھر کیا انجام ہوا ظالموں کا، حد سے گزرنے والوں کا، زیادتی کرنے والوں کا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس قرآن پر، یا ایمان لائیں گے اس پر قرآن پر، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اس کو نہیں مانتے، اس پر یقین نہیں کرتے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے ان کو کہ جو شرارتی ذہنیت کے لوگ ہیں، مفسد ہیں، گڑبڑ کرنے والے ہیں. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ ساتھ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. یہ کلمہ جو ہے یہ کوئی مصالحت کا یا رواداری کا کلمہ نہیں ہے کہ بھائی ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، میں اپنا عمل کروں تم اپنا عمل کرو، تم بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک، یہ مطلب نہیں ہے. نہیں مانتے تو ٹھیک ہے جاؤ، تم جو کرنا ہے کرو، اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہوگے. یہ وہ ٹون ہے اور یہی انداز ہے سورہ کافرون کا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، یہ تو اعلان بیداری ہے کہ اب بھی اگر نہیں سمجھ رہے، نہیں مانتے تو جاؤ، پھر تمہارا رستہ الگ ہے. اس کو بعض لوگ جو ہیں کلمہ رواداری سمجھتے ہیں کہ بھئی لکم دینکم ولی دین، اپنا اپنا راستہ ہے، دونوں کو اختیار ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، کوئی تنازع کی بات نہیں ہے. بالکل اس معاملے میں اس اعتبار سے یہ تو کلمہ بیزاری ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں سورہ یونس اور سورہ ہود، اس سورہ مبارکہ کا جو آخری رکوع آخری حصہ ہم پڑھیں گے، بالکل یوں لگتا ہے کہ عذاب آیا کھڑا ہے، کسی بھی وقت بند کھل سکتا ہے. مکی دور کے آخری حصے میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور اسی حوالے سے وہ حضور نے فرمایا تھا کہ ان دو صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا اس غم میں کہ اب میری قوم پر شاید عذاب آیا جاتا ہے. تو یہ ہے اس کا لب و لہجہ اور ٹون. تو اے نبی اگر آپ کو جھٹلائیں، فقل لی عملی ولکم عملکم، کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل. انتم بریئون مما اعمل، تم بری ہو میرے عمل کی ذمہ داریوں سے. وانا بریء مما تعملون، اور میں بری ہوں تمہارے عمل کی ذمہ داریوں سے. ہمیں اپنا اپنا حساب دینا ہے اور ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. ومنھم من یستمعون الیک، ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف بظاہر بڑے دھیان سے آپ کی باتیں سنتے ہیں کان لگا کر. افانت تسمع الصم، تو کیا آپ سنائیں گے ان بہروں کو. ولو کانوا لا یعقلون، اگرچہ وہ کچھ بھی سمجھتے بوجھتے نہ ہوں. یہ وہی ہیں سرداران قریش جو اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم تو بہت توجہ سے سنتے ہیں محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمیں تو اس میں کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی، کوئی وزن نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو پچھلے قصے ہیں. اور اگر کچھ ہے بھی تو جادو کا کوئی اثر تو ہے, کلام سے کچھ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں, اس کی فصاحت و بلاغت اس میں ایک جادو کی تاثیر ہے, وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو اس لیے بظاہر وہ بہت توجہ سے سنتے تھے جیسے واقعتاً وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں. لیکن فرمایا کہ ان بہروں کو آپ کیا سنائیں گے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ, اور ان میں وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. اَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ, کہ آپ ہدایت دیں گے ان اندھوں کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ, اگرچہ وہ کچھ بھی بینائی نہ رکھتے ہوں, بصارت نہ رکھتے ہوں. حقیقت کے اعتبار سے اندھے بہرے ہیں, ان کے دلوں پر اللہ کی طرف سے مہر ہو چکی ہے, ان کے اندر جو معنوی شخصیت ہے وہ مر چکی ہے, یہ تو محض ضد اور ہٹ میں مبتلا ہے اور آپ کی مخالفت پر تلے ہوئے اندھے بہرے بن کر. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, بے شک اللہ تعالیٰ کس لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون, لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم اٹھاتے ہیں. ویوم یحشرهم, اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا, کأن لم یلبثوا الا ساعة من نهار, تو وہ یوں محسوس کریں گے کہ گویا کہ نہیں رہے تھے مگر دن کی ایک گھڑی. یعنی دنیا میں جو وقت گزارا تھا, جو 50, 60, 70, 80 برس گزارے تھے, وہ ایسے تھا جیسے ایک دن کا کچھ حصہ, کچھ ایک پہر ہم نے وہاں گزارا. یہ تعارف نہ بین ہوں, وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوئے ہوں گے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, بے شک نقصان میں پڑے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ سے اس ملاقات کو جھٹلایا تھا. وما کانوا مہتدین, اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والوں میں سے. یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہ آئے گا کہ میدان حشر میں جب آنکھ کھلے گی اور پیچھے مڑ کر لوگ دیکھیں گے کہ ہم دنیا میں کتنا عرصہ رہے تھے, تو لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها, مختلف اقوال ہیں. کہیں جب وہ آپس میں کہیں گے کہ ہم نہیں رہے تھے وہاں مگر ایک شام یا اس کے ساتھ تھوڑا سا صبح کا حصہ, یا جیسے یہاں الفاظ آئے ہیں کہ دن کا ایک حصہ, ایک گھڑی ہم نے گزاری, پورا دن بھی نہیں گزارا, تو یہ احساسات اس وقت ہوں گے. اور پھر جو حسرت ہوگی کہ اتنی عارضی سی زندگی کے لیے ہم نے سب کچھ گنوا دیا اپنا, اصل زندگی تو اب آئی, وہ ابدی زندگی, تو وہ حسرت اس دن جو ہوگی وہ بہت ہی شدید ہوگی. اور اس وقت یہی مسئلہ ہے کہ اس وقت بات واضح ہو جائے گی کہ ہاں وہ عارضی زندگی تھی, اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ نظر نہیں آتا, ہمیں یہی کل حقیقت نظر آتی ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ کے بعض الدین نَعِدُهُمْ, اور اے نبی اگر ہم آپ کو دکھا دیں اس کا کچھ حصہ کہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے, دھمکی دی ہے, عذاب آپ کی نگاہوں کے سامنے اگر آ جائے ان کے اوپر, او نَتَوَفَّيَنَّكَ, یا ہم آپ کو اٹھا لیں, آپ کی وفات ہو جائے, جو بھی معاملہ ہو ادھر یا ادھر, فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ, تو بالآخر تو انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو موت نہیں آئے گی؟ موت تو آئے گی, جائیں گے کہاں؟ تو ذرا سوچیں. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون, پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے ان کے کاموں پر, جو یہ کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں ریکارڈ کی ہوئی ہیں اور وہ خود گواہ ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ, اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ, اور جب آئے ان کے پاس, اس امت کے پاس رسول آ جائے, قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. رسول جو ہے وہ اللہ کی عدالت بن کر آتا ہے, اس پر ایمان لے آئے تو اللہ کی رحمتیں, اللہ کی نوازشات اس قوم پر ہوں گی, اور ان تکذیب کر دیں تو اسے دنیا میں عذاب ہلاکت, وہ میزان بن کر آتا ہے اللہ کی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان کی غلطی نہیں ہوتی, ظلم نہیں کیا جاتا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدے کا دن, اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ. یہ ہے کہ جب کوئی اور جواب بن نہیں پڑتا تھا تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے, آخری ان کے پاس ایک حربہ یہ ہے کہ اچھا بہت سن لیا, قیامت آئے گی, آئے گی کب آئے گی, اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہے, چلیے یہ بتائیے کب آئے گی. اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے خود کہا ہے کہ یہ وہ شے ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے, تو بار بار پھر پھر کے وہ یہی سوال کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا, کہہ دیجئے مجھے تو اپنی جان کے بارے میں بھی کوئی اختیار نہیں ہے, نہ کسی نقصان کا نہ کسی نفع کا, مجھے کوئی اختیار نہیں, الا ما شاء اللہ, مگر وہی کہ جو اللہ چاہے. اللہ نے اس علم کو اپنے پاس رکھا ہے کہ قیامت کا علم صرف میں ہی جانتا ہوں, یہ اس کا اختیار ہے. وہ چاہے تو مجھے بتا دیتا، لیکن یہ کہ میں تو خود اپنے نفع و ضرر کا بھی خود مالک نہیں ہوں، جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اللہ ہی کی بدولت ہے، اور جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ آخری ہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کا بھی ایک وقت معین ہے کہ کب تک اس امت کو مہلت ملنی ہے اور کب پھر مہلت ختم ہو جائے۔ اذا جاء اجلہم، اور جب وہ اجل کو وقت معین آ پہنچے گا، فلا یستاخرون ساعۃ، تو وہ پیچھے نہیں سرک سکیں گے ایک لہجہ بھی، ایک گھڑی بھی، ولا یستقدمون، اور نہ ایک لہجہ آگے بڑھ سکیں گے اس سے، پھر کوئی مہلت نہیں۔ قل ارایتم ان اتاکم عذابہ بیاتا ام نہارا، ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو، اگر آ جائے تم پر عذاب راتوں رات یا دن کے وقت دن دہاڑے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو وہ کیا چیز ہے جس کی جلدی مچا رہے ہیں یہ مجرم، یہ کیوں انہیں اتنا شوق ہے کہ وہ عذاب آ جائے، جب آئے گا تو ان کی سٹی گم ہو جائے گی۔ اثم اذا ما وقع آمنتم بھی، تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو چکے گا، جب وہ باقاعدہ لنگر انداز ہوگا وہ عذاب، تو اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ آن آن وقد کنتم بھی تستعجلون، اب تم مان گئے ہو، اب گڑبڑا رہے ہو، اور اس سے پہلے تو بڑی جلدی مچایا کرتے تھے، کب آئے گا عذاب، کیوں نہیں آ رہا؟ ثم قیل للذین ظلموا، اور پھر کہہ دیا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے، ذوقوا عذاب الخلد، اب چکھو ہمیشگی کا عذاب، حل تجزون الا بما کنتم تکسبون، جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے وہ تمہارے اپنی کمائی ہے، اپنے کرتوت ہیں، وہی عذاب بن کر اب تمہارے اوپر مسلط۔ یعنی جس وقت عذاب کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں کسی امت پر، کسی قوم پر اللہ کی طرف سے، ہم پڑھیں گے ابھی دو رکوع کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مہلت نہیں ملتی، اس وقت آثار کو دیکھ کر قوم اگر توبہ بھی کرے تو توبہ آپ قبول نہیں۔ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ ہے قوم یونس کا معاملہ، اس کا ذکر آگے آئے گا، واحد ایکسیپشن، ورنہ یہ ہے کہ جیسے آل فرعون پر عذاب آیا اور وہ غرق ہونے لگے، اور فرعون نے اس وقت جو ہے آواز دی کہ میں ایمان لے آیا، اس کا ذکر بھی اسی صورت میں ہے، لیکن وہ اس وقت کا ایمان لانا اللہ کے یہاں مقبول نہیں، اب تو جہنم ہے اور عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے؟ یہ بھی ایک خاص انداز تھا سرداران قریش کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ یہ بھی ایک سرچنگ کوشچن ہے کہ آپ کی جو خود اعتمادی ہے، جو قوت ارادی ہے، اس کو متزلزل کرنے کے لیے، کیا واقعی یہ بات صحیح جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی اس طرح بنتے تھے کہ یہ بات تو بالکل عقل میں آنے والی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، کیا آپ کا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ اس طرح بن کر سوال کرنا، الٹی وربی انہ لحق، کہیے کہ یقیناً اور قسم ہے مجھے میرے رب کی، یہ حق ہے، بالکل صحیح۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کر کے کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض، اور اگر ہر شخص کے لیے جس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا وہ سب کچھ ہو کے جو زمین میں ہے، اگر کسی شخص کے پاس لفظت بھی، تو وہ اپنے بدلے میں وہ چاہے گا کہ سارا کا سارا مال فدیہ کر دے، دنیا کا تمام مال و اسباب کسی کو مل جائے، اور اس وقت جو ہے اس کو موقع ہو، اس کی خواہش ہوگی کہ یہ سب کچھ مجھ سے لے لو، میری جان بچا دو، اس عذاب سے میری جان چھڑاؤ۔ وہ اسد ندامت علم رب العذاب، اور وہ اپنی ندامت کو، پشیمانی کو چھپائیں گے جس وقت وہ دیکھیں گے سامنے عذاب کو۔ وقوف یا بینہم بالقسط، اور فیصلہ کر دیا جائے گا پھر انصاف کے ساتھ۔ وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، اصل میں تو وہ خود اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا چکے ہیں۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، جان لو کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کی ملکیت ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، اور سن لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ خالی خولی دھمکی نہیں ہے، یہ پختہ وعدہ ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، نہیں جاننا چاہتے۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی ہے کہ جو زندہ بھی رکھتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم چاہو یا نہ چاہو اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، اس کے سامنے پیش کر دیے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن مجید کی عظمت کے بیان میں یہ بھی بہت جامع مقام ہے خود قرآن کا. قرآن مجید کی عظمت جو ہے وہ اس کا صحیح صحیح علم یا تو اللہ تعالیٰ کو ہے اور یا پھر اگر اس کا انکشاف کسی پر تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم قرآن کی عظمت کو ایسے نہیں جان سکتے, تو خود قرآن مجید میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے, وہاں سے اشارے ملتے ہیں کہ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے. جیسے سورہ حشر کی آیت ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ایک مثال سے سمجھو کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر, تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کی ہیبت اور خشیت سے. اب کیا تاثیر ہے اس کی, کیا اس کے اثرات ہیں, کیا اس کی عظمت ہے, کیا ہیبت ہے اس کلام کی. اسی طریقے سے یہ جو یہاں پر جو آیت آ رہی ہے, اس میں اس قرآن کا جو ہمارے حوالے سے جو اس کے اندر پہلو ہے فائدے کا, نفع کا, ہدایت کا, اس کو یہاں اجاگر کیا گیا اور اس عظمت کو اس پہلو سے یہاں پر نمایاں کیا گیا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے لوگوں آ گئی ہے تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی جانب سے. وشفاء لما فی الصدور, اور وہ چیز کے جو شفا ہے, علاج ہے ان بیماریوں کا, ان روگوں کا جو سینوں سے متعلق ہیں, جو باطنی امراض ہیں, دل کے روگ ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ کوئی کارڈیولوجی یا اس کا مسئلہ نہیں ہے, چیسٹ ڈیزیزز, یہ اس کا تعلق ہے باطنی بیماریاں, روحانی امراض, دنیا سے محبت, مال کی محبت, تکبر, حسد, بغض, حب جاہ, اقتدار کی خواہش, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ روگ ہیں, یہ بیماریاں ہیں باطنی روحانی امراض. ان کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پھر ہدایت کے رستے پر آگے بڑھنے میں اس کو سب سے زیادہ رکاوٹ پیش آتی ہے. تو رکاوٹ کو دور کرنے والی چیز, ان امراض کو کا علاج, یہ خود قرآن ہے. شفاء لما فی الصدور وہدن, اور وہ چیز آئی ہے تمہارے پاس جو سراپا ہدایت ہے, مجسم ہدایت. ورحمت للمومنین, اور چوتھا لفظ یہاں پر آیا, اور وہ رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. چار الفاظ قرآن مجید کے لیے ہیں, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. ان میں بڑا گہرا معنوی ربط بھی ہے, ترتیب ہے ان میں. قرآن مجید جو ہدایت ہے, لیکن اگر کسی کے دل کی زمین اتنی سخت ہو, بنجر ہو گیا ہو دل کی زمین, تو اس کے اندر اچھے سے اچھا بیج بھی ڈالیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا. سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے دل کی زمین کو نرم کیا جائے, اور اس کے لیے موعظت, لفظ موعظت جو ہے وہ اسی معنی میں ہے, ایسی بات کی جو دل میں اثر کرے, دل کو نرم کرنے والی چیز. خود قرآن مجید کی اپنی تاثیر کی یہی موعظت ہے, اسی سے دل پہلے نرم ہوتے ہیں اور پھر اس دل کے اندر, اس زمین میں اگر کوئی جڑی بوٹیاں ہیں, کوئی جھاڑ جھکاڑ ہے, وہ امراض جس کی وجہ سے وہ ہدایت کا بیج جو ہے پورے طور پر پروان نہیں چڑھے گا, بلکہ زیادہ جو غذا ہے یہ جڑی بوٹیاں جھاڑ جھکاڑ لے جائے گا. یہ باطنی امراض ان کو دور کرنے والی شے بھی قرآن. پھر ہدایت ہے کہ اب ہدایت کا بیج اس کے اندر پڑے تو پھر ایمان کی جو ہے فصل پورے طور پر لہرائے گی, اور پھر یہ چیز اللہ کی رحمت کے لیے سب سے بڑی مؤثر شے ہے. اللہ کی رحمت کہ انسان کو ملے اور پھر وہ جنت کا مستحق اللہ کے یہاں قرار پائے. تو یہ چار الفاظ جو ہیں ان میں بڑی معنوی ایک ترتیب ہے, ربط ہے. تو موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین, اور سب سے بڑھ کر انسان کو جس کی ضرورت ہے وہ اللہ کی رحمت ہے, اور رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ یہ قرآن. قل بفضل اللہ وبرحمتہ, اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی کا مظہر ہے. سب سے بڑا فضل, اس کی سب سے بڑی رحمت کا مظہر یہ خود قرآن ہے. فبذلک فلیفرحوا, تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں لوگ. کسی کو تھوڑا سا کچھ مل جائے, کسی کی لاٹری جو ہے وہ ایک نکل آئی ہو تو پھر وہ جشن مناتا, وہ ٹریٹ دی جاتی ہے. کوئی اور کسی اعتبار سے کامیابی ہو گئی ہو, کسی مشکل امتحان میں سے جو ہے وہ کامیابی سے گزر گیا ہو, تو پھر خوشیاں منائی جاتی ہیں. فرمایا سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے, خوشی منانی ہے تو اس پر منانی چاہیے. ہوا خیر مما یجمعون, اور انسان جو کچھ بھی جمع کرتا ہے دنیا میں, مال و اسباب, ان سب سے بہت بہتر اعلیٰ ورثہ شاہی یہ قرآن ہے کہ اس کو جمع کرو، اس کو سیکھو، اس کو خیرکم من کان لمن قرآن وعلمہ، اس کا علم حاصل کرو، دوسروں کو پہنچاؤ، یہ ہے سب سے بڑا خیر۔ قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا غور کیا کیا تم نے کہ جو اللہ نے رزق تمہارے لیے اتارا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو تم نے اس میں سے خود ہی کسی کو حلال کر لیا، کسی کو حرام بنا دیا اپنی ثوابی سے۔ قل اللہ اذن لکم، ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا، ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر یہ افتراء جڑ رہے ہیں، خود کسی شے کو حرام کر لیا، خود حلال کر لیا، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے، اللہ یوں ہی چاہتا ہے، اس کو منسوخ کر دیا اللہ کی طرف، یہ افتراء ہے اللہ۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان جھوٹ باندھنے والوں کا اللہ پر قیامت کے بارے میں، یہ قیامت کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں، ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر، لوگوں پر، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر اللہ کا احسان نہیں مانتے، شکر نہیں بجا لاتے۔ وما تکون فی شأن، اے نبی آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، وما تکون منہ من قرآن، اور جو بھی حصہ قرآن مجید کا آپ تلاوت کرتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور جو عمل بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں، الا كنا عليكم شهودا، ہم آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں وہاں پر، یعنی اس میں، اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا اپنائیت کا انداز ہے، بڑی دلجوئی ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، جو بھی مشقت اٹھا رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، ایک ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء پڑھ گئے ہیں، اور وہ بھی ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ، پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، دن کی جو مشقت ہے، باتیں بھی جلی کیونکہ سن رہے ہیں، ان کی مخالفت بھی برداشت کر رہے ہیں، ہر طرح کی سختی جھیل رہے ہیں، بہرحال آپ اطمینان رکھیں، ہم ہر وقت آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ جس حال میں بھی، اس تفیضون فی، جب آپ ان کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وما یعذب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض، اور تیرے رب سے کوئی شے ذرہ بھر بھی غائب نہیں ہوتی، نہ زمین میں ولا فی السماء، نہ آسمان میں، ہر شے اس کے سامنے حاضر ہے، موجود ہے اس کی نگاہوں میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز، نہ اس سے بڑی شے، یعنی ذرے سے بھی چھوٹی ہو، ذرہ یوں سمجھیے وہ ایٹم، وہ پارٹیکل جو اس کا سب سے باریک ہوتا ہے، اس سے بھی کوئی چھوٹی ہے یا اس سے بڑی ہے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ ایک کھلی کتاب میں موجود ہے، اللہ کے علم میں، علم قدیم میں موجود ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب یہ وہ آیت آئی ہے جو کافی لوگوں کو یاد بھی ہے اور اس کا ذکر ہوتا ہے، فرمایا جو لوگ اللہ کے ولی ہیں، جان لو کہ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ حزن اور رنج سے دوچار ہوں گے۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں بہت جگہ ہم نے پڑھے ہیں، اہل ایمان کے لیے آئے کہ ان کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کم سے کم 20 بار گزر چکے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی شے کے بارے میں کہ آئندہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، کاروبار جو ہے وہ ٹھپ نہ ہو جائے، کوئی صحت کے معاملے میں بھی انسان کو تشویش ہوتی ہے، 100 قسم کے اندیشے ہوتے ہیں، اور حزن اور رنج ہوتا ہے کسی سابقہ معاملے پر کہ کوئی واقعہ ایسا گزرا جو آپ کو پسند نہیں تھا، کوئی چیز ہاتھ سے جاتی رہی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کسی عزیز کی جدائی کا غم دیکھنا پڑ گیا۔ جن کو اللہ پر وہ ایمان کا مقام حاصل ہو، تسلیم و رضا والا، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، سینکشن سے ہو رہا ہے، اور میں اگر اللہ کا وفادار ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑھ کر میرا خیر خواہ ہے، وہ میرا ولی ہے، وہ میرا مولا ہے، ہوا مولانا، لہذا جو کچھ بھی ہوا ہے، جو کچھ ہونا ہے، وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہے، اور اس کے پردے میں کوئی نہ کوئی میرے لیے خیر ہی پوشیدہ ہے، وہ مجھ سے بڑھ کر جانتا ہے کہ میری خیر کس میں ہے، مجھے اپنے خیر اور شر کا علم نہیں ہے۔
تو لہٰذا اگر بظاہر کوئی چیز میرے لیے نقصان دہ بھی ہے یقیناً اس میں کوئی خیر ہوگی میرے لیے، میرا رب اس سے بڑھ کر میرا خیر خواہ ہے۔ یہ ایک بندے اور رب کا جب یہ تعلق بن جاتا ہے تو اب اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو بھی کوئی افسوس نہیں ہے، اور کل کیا ہونا ہے اس کا بھی کوئی غم نہیں، نہ خوف علیہ ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے، نہ آئندہ کا اور نہ پیچھے جو ہو گیا اس پر کوئی رنج و غم ٹکڑتے رہیں کہ فلاں معاملہ کیوں ہو گیا، فلاں چیز ہاتھ سے نکل گئی تو بس اب جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی ہے، کوڑ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، نکل گیا جو نکل گیا، جو اللہ کے منظور تھا، ہو سکتا ہے اس لیے تمہارے لیے تو بہتری ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کا وہ تعلق ہو، وہ لیول ہو کہ انسان بھی عطا کا وفادار ہو، یہ دو طرفہ تعلق ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ خود آدمی ڈنڈی مار رہا ہو جیسے ہم سب کا اکثر معاملہ اللہ ماشاء اللہ، تو پھر وہ ہمارا وہ لیول نہیں ہے اللہ پر وہ توکل اعتماد اور بھروسے کا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میری خیر ہے، میرے لیے فائدہ ہے، بلکہ وہ دل کا ایک چور جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو ایمان جب ایک خاص لیول تک پہنچتا ہے، جب یقین قلبی جو ہے وہ پوری طرح دل میں یقین راسخ ہو جائے، تو یہ مقام ہے مقام ولایت، جس میں انسان محسوس کرے کہ ہاں ہر دم اللہ میرے ساتھ ہے، ہم مانتے تو ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، جیسے پچھلی آیت ہم نے پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ جس حال میں ہوں اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ مقام احسان ہے، ایمان کا سب سے اونچا درجہ، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے لیے محنت کرو اس کیفیت کے ساتھ کہ اللہ تمہارے سامنے ہے، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں بھی دیکھ رہے تو یہ کیفیت ہو، محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اتنا پختہ ہو جائے ایمان تو پھر وہ خوف اور حزن ختم ہو جاتا ہے، اور یہی مقام ولایت ہے۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن اور رنج سے وہ دوچار ہوتے ہیں، یہ سکون اطمینان قلب یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو انہیں ملتی ہے۔ لیکن وہ کہاں سے آتے ہیں ولی، وہ کوئی ان انسانوں سے کوئی الگ مخلوق ہے، کون ہے؟ اگلے جو آیت ہے اس میں اس کا جواب ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پھر تقویٰ کی روش اختیار کی، یعنی واقعی اللہ پر ایمان ہے، یقین قلبی والا ایمان، اور پھر تقویٰ کی روش۔ وہ کیا ہے تقویٰ؟ ہر حرام چیز سے بچنا، جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اس کے بعد آ جانا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کے حکموں کو توڑنے سے بچنا، کہ ایک انسان طے کر لے کہ میں نے یہ رستہ اختیار کرنا ہے، جس بات کے بارے میں مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہے بس کل سے نہیں ہوگی، یہ جب روش ہوگی تو پھر وہ ایمان آگے بڑھتا ہے، بڑھتے 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 مقام احسان تک پہنچتا ہے۔ ہر صاحب ایمان اگر اس رستے کو اختیار کرے اس تقویٰ کے، تو وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے جس کے سر پہ کوئی خاص سینگ ہو، جو بھی ایمان لائے اور تقویٰ کی روش اختیار کرے وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو یہ ہے مقام ولایت، اور اس کے حوالے سے ہم ویسے سورہ مائدہ میں وہ آیت پڑھ چکے ہیں جس میں تقویٰ کا یہ سارا پروسیس آیا ہے کہ اہل ایمان جو شخص ایمان لایا، پھر اس نے تقویٰ اختیار کیا، پھر اور ایمان پختہ ہوا، پھر اور تقویٰ کی روش اختیار کی، یہاں تک کہ وہ مقام احسان تک پہنچ گئے۔ تو یہ ہے طریقہ وہاں تک پہنچنے کا، اللہ پر ایمان لا کر اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق مارنا ہو، اس کا ذکر، قرآن ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا، اور پھر ساتھ ساتھ عمل میں تقویٰ کی روش۔ اور وہ آیت بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے اہل ایمان کا، جو سچا مومن ہے، جس کے دل میں یقین ہے اللہ کا، اللہ اس کا دوست ہے۔ تو اللہ ان یشرا فی الحیات دنیا و فی الاخرہ، ان کے لیے بشارتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی انتہائی اطمینان، اللہ کی طرف سے انہیں فرشتے جو ہیں وہ اطمینان اور تثبیت قلب کا ذریعہ بنتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی بدل نہیں سکتا، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ ولا یحزنک قولہ، اور اے نبی ان کی باتوں پر آپ رنجیدہ نہ ہوا کریں، ان العزت للہ جميعا، قوت و اختیار اور عزت کا مالک, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کل قوت و اختیار اور عزت اللہ ہی کے لیے. هو السميع العليم, وہ سب کو سننے والا ہے, جاننے والا ہے. یعنی اس وقت تو اگرچہ مشرکین جو ہیں ان کا وہ حاوی ہیں, مسلمان پریشان ہو کر ہجرت کر رہے ہیں, رستے سارے بند نظر آتے ہیں, آپ کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں, عزت طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ کچھ آپ کا بگاڑ نہیں سکتا. الا ان لله من في السماوات ومن في الارض, سن لو کہ اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ کی ملکیت ہے جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء, اور یہ جو پیروی کرتے ہیں ان شریکوں کی جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا, یہ جو ان کے معبودان باطل ہیں, ان يتبعون الا الظن, یہ ان کی جو پیروی کرتے ہیں تو یہ محض ظن اور قیاس کی پیروی کر رہے ہیں, ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, کوئی خیالی چیزیں ہیں جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے بے حقیقت. وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَخْرُصُونَ, اور نہیں ہے یہ مگر قیاسات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا, وہی ہے جس نے رات کو بنا دیا تمہارے لیے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو, اور دن کو بنایا ہے روشن تاکہ اس میں کام کرو. ان نفی ذلک الایات لقوم یسمعون, بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہیں, توجہ سے سنتے ہیں اور پھر غور بھی کرتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے, پاک ہے وہ اس سے, هو الغنی, اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے. بیٹے کا تصور جو ہے وہ محتاجی کے ساتھ وابستہ ہے, انسان جو ہے اس کو اس دنیا میں بقا نہیں ہے, موت آنی ہے, اس کی ذات کا ایک تسلسل کسی شکل میں باقی رہے, یہ ایک احتیاج ہے, اس کا نام جو ہے آگے چلتا رہے. پھر یہ ہے کہ وہاں اس معاشرے میں تو بیٹے ہی دست بازو ہوتے تھے, جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوں وہ اتنا صاحب حیثیت بھی ہے, اس لیے کہ اس کو کام کرنے والے ہیں, معاون دستیاب ہیں, وہ خود کیا کر سکتا ہے, خود تو محتاج ہے, اکیلا آدمی. تو یہ سارا تصور جو اولاد کا ہے یہ احتیاج کے ساتھ ہے. هو الغنی, وہ الغنی ہے, اسے کسی شے کی احتیاج نہیں, وہ زندہ ہے, قائندہ ہے, قیوم ہے, ہر ایک کو تھامے ہوئے, اسے کوئی حاجت نہیں بیٹے کی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے, سب ملکیت ہے اس کی. ان عندکم من سلطان بہذا, تمہارے پاس اس بارے میں کوئی سند کوئی دلیل نہیں ہے, بغیر کسی دلیل کے تم اللہ کا بیٹا قرار دے بیٹھتے ہو. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ پر وہ بات جڑتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں ہے, جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون, کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا افترا کرتے ہیں, بہتان باندھتے ہیں, جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے. متاع فی الدنیا, ہاں یہ تھوڑا سا سامان نفع اٹھانا ہے دنیا میں, اللہ نے یہ سب کو موقع دیا ہے, برتنے کا سامان ہے حقیر سا دنیا کا. ثم الینا مرجعہم, پھر ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے, پھر آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگے گا کہ دنیا میں جو کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے اور ہم اس کو پوچھتے ہیں, کہ یہ بات کتنی سنگین تھی اور اس کے نتائج کتنے خوفناک تھے. ثم نذیقہم العذاب الشدید, اور پھر ہم چکھائیں گے انہیں انتہائی سخت عذاب. بما كانوا يكفرون, یہ جو کفر کرتے رہے, ناشکری کرتے رہے, اللہ کا انکار کرتے رہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.